سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دعا کے اشعار. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے نانحرم عورتوں کی صورت بھی، بیریش لڑکوں کی صورت یہ ہو یا کوئی بھی صورت حال جو اللہ تعالیٰ سے غفلت میں مبتلا کر دیں، موبائل فون ہو، کیبل ہو، گیم ہو، خبرنامے ہو، ڈرامے ہو، یا کوئی بھی ایسی صورت حال جہاں منکرات ہوں، مثلا غیر شرعی تقریبات ہوں اور وہاں گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہو. دو قسم کے منکرات ہیں، ایک تو تقریب ہی غیر شرعی ہو، رسومات سے ہو، دوسرے یہ کہ تقریب تو جائز ہے لیکن اس میں منکرات ہیں. مثلا ولیمے کی تقریب ہے، جائز ہے، کہتے ہیں کہ دعوت مسلمان دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، ولیمہ سنت ہے، دعوت قبول کرنا سنت ہے، اپنے مطلب کی باتیں یاد رہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع فرمایا ان کو بھول جائیں، تو یہ تو حماقت کا سودا ہے. ولیمہ جائز ہے، سنت ہے، مسلمان کو مسلمان کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، لیکن وہاں پٹاخے چھوڑنا حرام ہے، اختلاط مرد و عورت کا حرام ہے، تصویر کشیاں حرام ہیں، اور گانا بجانا حرام ہے، غیبتیں حرام ہیں، مجموعہ ہے آج کل ہماری تقریبات گناہوں کا. تو ایسی صورتحال جب دیکھے کہ بھائی یہاں گناہ ہے، تقریب تو جائز ہے لیکن گناہوں میں ابتلا ہو رہا ہے، پھر مخلوط اجتماع ہے، ہم گناہ میں شامل ہو جائیں گے تو ہم بھی گناہ گار ہوں گے. ہم تو غیبت نہیں کر رہے، ہم تو گانا نہیں سننا، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ بجا رہے ہیں، اور نہ ہی ہم نے اس کو ارینج کیا ہے، نہ ہم تصویر کشی کر رہے ہیں، نہ کھنچوا رہے ہیں. لیکن میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہو، کہیں پتھر برس رہے ہوں تو اللہ کے عذاب کے، تو اس میں کون جانا پسند کرے گا، بھاگیں گے وہاں سے دور. تو منکرات کی جگہ پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے، جو اس میں شامل ہوگا اگر اس کی نیت نہ بھی ہو تو بھی اس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا. تو ایسی کوئی بھی صورت حال ہو یا ایسی کوئی صورت شکل ہو، سب سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی صورت اور ایسی صورتحال سے بہت دور کر دیں. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے بہت دوری مانگی ہے، اتنی دوری کہ جیسے مشرق و مغرب کے درمیان ہوتی ہے. یعنی کہ مشرق و مغرب ایک تو ویسے ہی بہت دور ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ کبھی آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں. مشرق مشرق نہ رہے گا اگر مغرب سے مل گیا، مغرب مغرب نہ رہے گا اگر مشرق سے مل گیا. تو اے اللہ گناہوں سے ہمیں ایسی دوری عطا فرما. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا سے تقریبات کی غیر شرعی تقریبات ہیں. ایک تو یہ کہ تقریب جائز لیکن اس میں منکرات، دوسری صورت تقریبی ناجائز، مثلا برتھ ڈے پارٹیاں ہو رہی ہیں، ویلنٹائن ڈے ہو رہے ہیں، آج کل مسلمان کرسمس بھی بنانے لگ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اسی طرح شادی بیاہ کی رسمیں, مہندی, مایوں, اپٹن, فلاں فلاں, کس قدر قسم کی دعوتیں نکال دی ہیں, اور لینا دینا حد سے زیادہ لینا دینا, آج فلاں چیز کی دعوت, آج فلاں چیز کی دعوت. خواجہ صاحب فرماتے ہیں, یہ عالم عیش و عشرت کا یہ سب بات, یہ عالم عیش و عشرت کا یہ باتیں کیف و مستی کی, بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی. تو یہ ہماری ذلت کی باتیں ہیں, خدا تعالیٰ سے غفلت کرنا, خدا تعالیٰ کو ناراض کرنا, یہ بڑی ذلت کی باتیں ہیں, گناہوں کی زندگی گزارنا. تو یہ رسومات کی تقریبات جو خود ہی ناجائز ہیں, پھر ان کے اندر اور سینکڑوں ہزاروں گناہ ہوتے ہیں, اور ان سے سینکڑوں ناراضگیاں اور ناچاقیاں اور جھگڑے جنم لیتے ہیں. سب کی سب پریشان کن چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بہت دور فرما دے. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے, اپنی رحمت سے بھی کرتے ہیں, نماز روزہ بھی کرتے ہیں, فردہ بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی پریشان رہتے ہیں. ایک تو یہ کہ باطنی گناہوں کو نہیں چھوڑتے, ظاہری گناہ کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزرو ظاہر الاسم و باطنہ, کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو, باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. لیکن ہم ظاہری گناہ چونکہ نظر آ جاتے ہیں تو اس لیے اس کی فکر ہمیں پیدا ہو جاتی ہے, لیکن باطنی گناہ ہمیں نظر نہیں آتے, اس لیے عموماً اس کی طرف سے بے فکری, بے توجہی, لاپرواہی رہتی ہے. حالانکہ باطنی گناہوں میں بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں, ابھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو ایک تو بات یہ, دوسری بات یہ کہ یہ جو دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے, تو دعا مانگنے میں امید نہیں رکھتے ہم لوگ, دل نہیں لگاتے ہیں. دل لگا کر دعا مانگیں, ذرا آہوزاری سے دعا مانگیں, اور اگر آہوزاری نہ ہو تو کم از کم آہوزاری کی صورت بنا لیں. شکل و صورت بنانے سے بھی کام چل جاتا ہے, بلکہ کام بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابکو فإن لم تبکو فتباکو, رو اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لو. نقل سے بھی کام بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کریم مالک ہیں, جانتے ہیں کہ دل سے نہیں رو رہا, کیونکہ دل اختیار میں نہیں ہے, تو اس لیے مجبور ہے, دل سے نہیں رو سکتا ہے, لیکن صورت شکل بنا رہا ہے, عاجزی دکھا رہا ہے, لاؤ اس کا کام بنا دو. تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ساتھ میں منزل یعنی کامیابی کر دیتے ہیں, ہر قدم اس کا کامرانی کی طرف اٹھتا ہے. ذرا دل سے دعا مانگ کے دیکھو, ذرا دل سے آہوزاری کر کے دیکھو, ذرا دل کو اللہ سے لگا کر دیکھو, اپنے کو عاجز بنا کر دیکھو, اور احکم الحاکمین کو رب العالمین مان کر تو دیکھو, ضرور عطا ہوگا, سکون بھی عطا ہوگا, چین بھی عطا ہوگا, تمام جائز حاجات بھی پوری ہوں گی, اور جو جائز حاجت پوری نہ ہوئی اس کا کچھ نہ کچھ وہ کریم مالک بدل ضرور دیتا ہے, یا تو دنیا میں یا آخرت میں. اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو اپنے منزل کر دے. اے خدا دل سے میرے پاس وہ نازل کر دے. آیات سورہ حجرات سے میں تلاوت کر رہا ہوں. اصل میں تین مضمون اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج دل میں آئے میرے شیخ کی دعاؤں سے اور ان کی برکت سے جو میرے شیخ کی تعلیم ہے. تین بڑے بڑے گناہ ہیں, اگر انسان ان گناہوں سے بچ جائے تو ضرور بالضرور اللہ والا ہو جائے گا. یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ میرے شیخ شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا ارشاد فرمایا, بلکہ میں تو تین گناہ بیان کر رہا ہوں. حقیقت میں بات یہ ہے کہ جو گناہ سر فہرست بیان کیا جائے گا اس کی یہ شاخیں ہیں کہ اگر یہ بڑے سے بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے, اگر یہ کر لیا جائے تو باقی تمام کام اس سے آسان ہو جائیں گے. تو جانتے ہی ہیں الحمدللہ یہاں کے نگاہ کی حفاظت کا مضمون سر فہرست رہتا ہے, لیکن ساتھ میں زبان کی حفاظت ہے. زبان کی حفاظت, زبان سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں, اور ساتھ میں دل کی حفاظت کہ دل کے دل سے بھی بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. جو میں نے ابھی عرض کیا کہ باطنی گناہوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی کیونکہ نظر نہیں آتے. اب نظر کیسے آتے ہیں, اس کا سیدھا سادہ آسان اور مزیدار طریقہ ہے اور کامیاب طریقہ ہے, صحبت اہل اللہ کو اختیار کیا جائے, اللہ والوں کے پاس جن کے ظاہر و باطن پاکیزہ ہوں, نور سے بھرے ہوئے ہوں, ان کے پاس بیٹھنے سے جو ان کے قلوب کے اندر روشنی اور کیفیت احسانی ہوتی ہے اس میں اپنے اندھیروں کا احساس ہو جاتا ہے, اپنے اندھیروں کا ادراک ہو جاتا ہے. کیونکہ گناہ سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے, تو جب روشنی نظر آتی ہے تو پھر گناہ کا احساس ہوتا ہے, اندھیرے کا احساس ہوتا ہے. تو سیدھا سادہ آسان اور مزیدار طریقہ صحبت اولیاء اللہ ہے. تو اگر اس میں اٹھنا بیٹھنا ہو تو انشاءاللہ باطنی گناہوں کی طرف بھی توجہ ہوتی رہے گی. اور عورتیں پردے سے بیان سنیں اللہ والوں کا جہاں مناسبت ہو. تو یہ چند آیتیں انہی مضامین سے متعلق تھیں, تو مجھ کو خیال ہوا کہ اس میں اور بھی برائیاں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں مومنوں کے لیے کہ یہ برائیاں نہ کرو, جس سے جھگڑے اور فساد اور ناچاقیاں نا اتفاقیاں, یعنی کہ زندگی عذاب بن جاتی ہے اگر ان گناہوں سے آدمی نہ بچنے والا. اور یہی وجہ ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ ذکر بھی کر رہے ہیں, نمازی بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ اللہ بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں وہ سکون اور چین نصیب نہیں ہوتا. تو وجہ اس کی اصل یہ ہے کہ ہماری باطنی گناہوں کی طرف توجہ کم ہے اور اس کی اصلاح کی فکر اور بھی کم ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم. یہ ترجمہ آسان ترجمہ قرآن ہے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں خود ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں. دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہمارے معاشرے میں ہے. بہت دفعہ لڑکے والے بڑے بھی اس میں شمار ہو جاتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق اس کے حال حلیے کا مذاق اس کی رنگت کا مذاق اس کے طور طریقوں کا مذاق کسی نہ کسی طرح اور اس کی بعض عادتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے. ابھی میں اس طرف آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ حدیث پاک میں منع ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو پاکیزہ ہے تو خوشبودار ہے اور تو محترم اور معزز ہے لیکن مومن کی آبرو تجھ سے بھی زیادہ ہے. دیکھ لیجئے کہ مومن کی آبرو کا کتنا خیال رکھا گیا ہے ہمارے دین کے اندر. اب ہم اگر کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو کسی مومن کی آبرو برباد کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی کتنی ناراضگی ہوگی. اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑانا کہ ویسے پہنا ہوا تھا یا کسی کے حال یا کسی کی عادت یا کسی کے کلام میں یا کسی کا کوئی طبعی عیب ہو مثلاً کسی کی زبان میں لکنت ہے یا کسی کے پاؤں میں لنگ ہے یا کوئی اور اس کے اندر عیب ہے بینائی میں کوئی خرابی ہے کسی بھی طریقے سے کسی مسلمان کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے. منع کیا ہے نص قطعی سے منع ہے یہ. لہٰذا ہم میں جو ابھی عرض کر رہا تھا کہ زبان سے بھی بہت گناہ ہوتے ہیں کہ میں آیتوں کا مختصر بات کر کے پھر انشاءاللہ مضمون بیان کروں گا. تو یہ زبان کا کتنا بڑا گناہ ہے اور حقیقت میں ہر گناہ کا اور ہر نیکی کا جو منبع ہے وہ دل ہے. وہ دل ہے. دل میں برائی ہوتی ہے وہی باہر آتی ہے آنکھوں سے باہر آتی ہے کانوں سے باہر آتی ہے زبان سے باہر آتی ہے. دل برا ہوگا تو گناہ صادر ہوں گے دل اچھا ہوگا تو نیکیاں صادر ہوں گی. لہذا زبان کا بہت بڑا گناہ ہی ہے اس میں دل بھی شامل ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب کہ تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو. یہ برائی بھی ہمارے ہاں کس قدر ہے خصوصاً عورتوں میں بہت برائی ہے طعنے دینا. والدین بھی بعض اوقات اپنی اولاد کو طعنے دیتے ہیں اور ان کو کوسنے بھی دیتے ہیں. منع فرمایا گیا اس سے کہ کیا معلوم کہ وہ قبولیت کا وقت ہو. تو اگر کوئی بات کہنی ہے تو اچھی بات کہا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس صحابہ کو اس طرح سے فرمایا کسی ایسے فعل کو دیکھ کر کہ تیری ناک خاک آلود ہو. اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور رحمت پوشیدہ ہے. بظاہر معنی تو یہ نکلتے ہیں کہ ذلیل و رسوا ہو جائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ اختیار فرمائے تو فرمایا کہ تیری ناک خاک آلود ہو. یعنی سجدے میں جب پیشانی آدمی رکھتا ہے تو اس کی ناک میں خاک لگتی ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک طرح کی دعا فرمائی ہے اس کے لیے کہ تو اللہ پاک اللہ تعالیٰ کا موتی اور فرما بردار ہو جائے اس برائی کو چھوڑ دیں. تو اس طرح سے منع فرمایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیں. تو کبھی اولاد کو بھی تانے دے دیتے ہیں، کبھی دوست یار کو تانے دے دیتے ہیں، کبھی ساس بہو اور نند بھاو جن کے تو قصے ختم ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بھی زبان کا بڑا گناہ ہے تانے دینا۔ اسی طرح سے کسی کو برے القاب سے پکارنا، او چھوٹے، او لنگڑے، او کانے، یا اور کوئی اس کی کوئی بری عادت ہو، اس کی بری عادت کا جو ہے وہ مذاق بنانا اور تانا دینا، اور جھوٹے اور چغل خور، اس طرح کی باتیں، یہ منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی زبان کا گناہ ہے، لیکن در حقیقت دل سے برآمد ہوتا ہے۔ آگے فرمانے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اسلام لے آتا ہے، تو اسلام لانے کے بارے میں بھی حدیث پاک ہے کہ جب بندہ اسلام لے آتا ہے، کفر کو چھوڑ دیتا ہے، تو تمام کے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہجرت کر لیتا ہے، تو بھی تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حج کر آتا ہے اگر مقبول ہوا، تو بھی اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، جس طرح کے ابھی جنا ہو کسی ماں نے، ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شخص جس کو جو ہے گناہ، جس نے توبہ کر لی ہو، اب کوئی گناہ کر بھی رہا ہے لیکن کسی نے توبہ کر لی، تو پھر سب کے سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ہمیں کیا معلوم کہ کوئی گناہ کرتا تھا، اب وہ توبہ کر چکا اور اللہ کا محبوب بن چکا، مگر پھر بھی ہم اس کو اس کے گناہ کا نام لگاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ زبان کا بڑا گناہ ہے اور دل سے برآمد ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ اب معاشرے میں جن باتوں سے، حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں حاشیے میں کہ معاشرے میں جن باتوں سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ان آیتوں میں ان باتوں کو نہایت جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کسی دوسرے کا کوئی ایسا برا نام رکھ دیا جائے جو اسے ناگوار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنا گناہ ہے، اور اس سے خود تم گناہگار ہوگے، اور خود تم پر گناہگار ہونے کا نام لگے گا۔ اور کسی مسلمان پر یہ نام لگنا کہ وہ گناہگار ہے ایمان لانے کے بعد، بہت بری بات ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کسی دوسرے پر برا نام لگا رہے تھے، اور اس عمل سے خود تم پر برا نام لگ گیا۔ تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں، ہم ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں اے ایمان والوں، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی کسی کے خلاف تحقیق کے بغیر بدگمانی دل میں جمع لینا گناہ ہے۔ انہیں میں سے تین گناہوں میں سے ایک گناہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا آج، وہ یہ بھی ہے کہ بدگمانی کرنا، کسی کے خلاف کوئی برائی دیکھ کر خیال کر لینا کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہوگا، کہ یہ برا فعل اس نے کیا ہوگا۔ تو یہ سب باتیں بدگمانی میں آتی ہیں، بدگمانی حرام ہے۔ اور فرمایا کہ ان بعض الظن اسم، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں ولا تجسسو، کہ کسی کی ٹوہ مت لگو، ٹوہ میں نہ لگو۔ ٹوہ میں لگنا بھی گناہ ہے، اس کے عیب تلاش کرنا، کہ اس کی جستجو میں لگنا، اس آیت کی روح سے گناہ ہے۔ البتہ کوئی حاکم مجرموں کا پتہ لگانے کے لیے تفتیش کرے تو وہ اس میں داخل نہیں، لیکن اور کسی کا عیب کھل کر خود ہی سامنے آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی ستاری فرمائے۔ عیبوں سے تو ہم بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ مالک کریم پردہ پوشی فرماتے ہیں ہمارے عیوب کی۔ تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ کسی کے عیبوں کی تو مت لگاؤ، تجسس میں نہ پڑھو کہ کیا کیا گناہ کر رہا ہے۔ اور فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ یہ کتنی کراہت والی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ کبھی کوئی ایسا کر بھی سکتا ہے، تو لہٰذا تم غیبت سے ایسے بچو۔ اور میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں مردہ بھائی اس لیے کہا گیا ہے کہ چونکہ غیبت اس شخص کی جاتی ہے جو سامنے موجود نہ ہو، تو مثل مردہ کے ہے کہ جس طرح مردہ ہو لیکن وہ اپنا کوئی کسی قسم کا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ بھائی ہمارا یہاں موجود نہیں ہے جو اپنے دفاع میں کچھ کہہ سکے۔ تو اس سے بہت بچنے کا حکم فرمایا ہے کہ تم ناپسند کرتے ہو، تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اس سے تو تم خود نفرت کرتے ہو۔ اور اللہ سے ڈرو، ہاں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ آگے فرما رہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگوں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی پہچان کر سکو. یہاں پر مفتی صاحب نے حاشیہ لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ نے مساوات کا یہ عظیم اصول بیان فرمایا ہے کہ کسی کی عزت اور شرافت کا معیار اس کی قوم، اس کا قبیلہ یا وطن نہیں ہے بلکہ تقویٰ ہے. سب لوگ ایک مرد و عورت یعنی حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مختلف قبیلے، خاندان یا قومیں اس لیے نہیں بنائی کہ وہ ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتائیں، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ بے شمار انسانوں میں باہمی پہچان کے لیے کچھ تقسیم ہو جائے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی بارے میں کہ ہم نے یہ جو مختلف رنگ اور نسلیں پیدا کی ہیں، مختلف قبائل پیدا کیے ہیں، مختلف زبانیں پیدا کیے ہیں، یہ سب ہماری نشانیاں ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رنگ و نسل کے فرق اور اس کو حقارت سے دیکھنا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی کسی نشانی کو حقیر جاننا یہ کفر ہے. تو جو آدمی قبائل کی وجہ سے کسی کو حقیر جانتا ہے، رنگت کی وجہ سے کسی کو حقیر جانتا ہے، زبان کی وجہ سے کسی کو حقیر جانتا ہے، برادری کی وجہ سے کسی کو حقیر جانتا ہے، یہ کفر کے انتہائی قریب ہے اور بہن ممکن ہے کہ یہ کفر میں بھی مبتلا ہو جائے. لہذا اس سے بہت ڈرنا چاہیے. فرمایا کہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی ہے کہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، نہ کہ ایک دوسرے پر تفاخر کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو تمہیں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. ہمارے یہاں لسانی اور قبائلی کس قدر فسادات ہوتے ہیں، اور ایسے ملک دشمن اور انسان دشمن اور اسلام دشمن لوگ موجود ہیں ہمارے درمیان، سازشی لوگ جو ان اختلافات کو بھڑکاتے ہیں، ہوا دیتے ہیں اور سیدھے سادے انسان جو ہیں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سیدھے سادے کیوں ہیں؟ انہوں نے دین نہیں سیکھا. ہاں، دین سیکھ لیتے تو پھر ان باتوں سے ہوشیار رہتے. ان کا جرم ہے. ہاں، قرآن پاک میں جو باتیں بیان کی ہیں، ہمارے دین میں جو باتیں ہیں، ان سے لا علمی کا عذر قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی نہیں جانتا کہ غیبت حرام ہے لیکن غیبت کر رہا ہے تو اس کو غیبت کا گناہ ضرور ہوگا. ایک گناہ اس کا ہوگا اور ایک گناہ اس کا ہوگا کہ تم نے علم کیوں نہیں حاصل کیا کہ کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے. تو فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے. اور ان اللہ علیم خبیر، یقین رکھو اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے. ابھی چند باتیں میں نے انہیں تین گناہوں میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے بارہا ان باتوں پر زور دیا ہے کہ سب سے اول سر فہرست جو ہے وہ بدنگاہی ہے، اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ بھی یہی ہے. یہ اسمارٹ فون جب سے آیا ہے تو بدنگاہی کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ آسان بھی ہو گیا ہے. اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی کوئی اصلی مجبوری نہیں ہے اسمارٹ فون لینے کی، اور انہوں نے وہ لے رکھا ہے. بعضوں نے محض آسانی کا بہانہ بنایا کہ اس میں آسانی ہوتی ہے. ارے بھائی، اللہ کو راضی کرنا ہے، تھوڑے دن کے لیے دنیا میں آئے ہیں، تھوڑی مشکل اٹھا لو. مشکل اٹھانے سے اللہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ بھی دیتے ہیں اور خود کو ہم ان کو مل بھی جاتے ہیں. تو مشکل اٹھانے سے اللہ ملتا ہے. دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام انبیاء نے، صحابہ نے کس قدر تکالیف اٹھائی ہیں، اولیاء اللہ نے کس قدر تکالیف اٹھائی ہیں. ذرا ہم ان کے واقعات پڑھ کر دیکھا کریں، ذرا ہم ان کے قصے پڑھا کریں کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسے کیسے جو ہے مجاہدات کیا. تو میرے عزیزو، یہ اسمارٹ فون نے جو ہے اور تباہی مچا دی ہے. کسی کو خبر نامے کا بہانہ ہے کہ ہم صرف خبریں سنتے ہیں. ارے بھائی، نامحرم عورت کو مرد کا دیکھنا کیسے جائز ہے؟ عورتیں خبریں پڑھتی ہیں، مرد خبریں پڑھتے ہیں تو عورتیں اس کو دیکھ رہی ہیں. اب تو دینی بیانات ہونے لگے ہیں، بڑے میاں صوفی صاحب بیان کر رہے ہیں، ٹوپی داڑھی لگائے رکھے ہیں، اور عورتیں بھی جو ہیں ان کا بیان سن رہی ہیں ان کو دیکھ کر. چلو بھائی، بیان سننا ہے، دیکھنا کون سا ضروری ہے؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی مخاطب کو دیکھنا تو کوئی ضروری نہیں ہے. مردوں کے لیے ہے کہ وہ مرد کو دیکھیں, عورتوں کے لیے ہے کہ وہ عورت کو دیکھیں, چلو ٹھیک ہے, لیکن نامحرم کو دیکھنا تو جائز ہے ہی نہیں, حرام ہے. چاہے وہ دین کی بات ہو, چاہے دنیا کی بات ہو, چاہے خبرنامہ ہو, چاہے کرکٹ میچ ہو, باکسنگ کا وہ پروگرام ہو رہا ہے, ننگی ٹانگیں ہیں, عورتیں ان کو دیکھ رہی ہیں, آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے, اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے, سراسر نافرمانی ہو رہی ہے, سراپا گناہ بنے ہوئے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غسل فرض ہوتا ہے تو انسان جمع کرتا ہے تو پورے جسم کا غسل فرض ہو جاتا ہے, اس لیے کہ سر سے پیر تک جسم مزہ لیتا ہے. اسی طرح جب انسان بدنگاہی کرتا ہے تو سر سے پیر تک سراپا گناہ بن جاتا ہے, سراپا جو ہے گویا کہ اس نے یعنی زنا کا وہ مجموعہ بن گیا. آنکھیں مبتلا ہوئیں, دل مبتلا ہوا پورا جسم مبتلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین العین النظر, آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. اور کتنی عجیب بات ہے, کتنی مہلک بات ہے, افسوس کہ ہم مسلمان ڈرتے نہیں ہیں. ابھی سیلاب کی خبر آ جائے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں, تیز بارش کی خبر آ جائے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی زلزلے کی خبر آ جائے کس قدر ہم ڈرتے ہیں, لیکن قیامت کے زلزلے سے ہم نہیں ڈرتے, موت کے زلزلے سے ہم نہیں ڈرتے, اللہ کو منہ دکھانے کے زلزلے سے ہم نہیں ڈرتے, اللہ کو حساب کتاب دینے سے ہم نہیں ڈرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی. تھوڑے دن کی زندگی ہے, آج تو عیش سے گزرتی ہے, عاقبت کی خبر خدا جانے. آج تو عیش کر لو, کل کی کل دیکھی جائے گی. ارے کل کیا دیکھو گے میرے عزیزوں, میرے محترم مسلمانوں, میں خود بھی اپنے کو کہتا ہوں کہ ہم کیا دیکھیں گے, وہی دیکھیں گے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد کیا کیا ہوگا. وہاں یہاں کا کوئی سکہ کام نہیں آئے گا, کوئی سونا کام نہیں آئے گا, کوئی برادری کام نہیں آئے گی, کوئی حیثیت کام نہیں آئے گی, کوئی اسٹیٹس کام نہیں آئے گا. وہاں کی کرنسی تو اعمال صالحہ ہے, وہاں کی کرنسی پرہیزگاری ہے, وہاں کی کرنسی آہوزاری ہے, وہاں کی کرنسی عشق الہی ہے, وہاں کی کرنسی محبت الہی ہے, وہاں کی کرنسی اطاعت رسول ہے, اطاعت الہی ہے, اطاعت رسول ہے. پھر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو ہم کہاں سے لائیں گے, کہاں وہ کوئی وہاں مارکیٹ ہوگی جہاں ہم پیسوں سے اللہ کی محبت خرید لیں, وہاں کوئی مارکیٹ ہوگی جہاں پیسہ دے کر ہم یہاں جس طرح رشوت دے کر اپنے جائز ناجائز کام نکال لیتے ہیں, کیا فرشتوں کو وہاں رشوت دے کر کام چلایا جا سکے گا؟ نہیں بھائی, ایسا تو نہیں ہے. تو اللہ کے لیے ہم تھوڑے دن کے لیے گناہوں پر صبر کر لیں, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہم اپنی جان لگا دیں. بدنگاہی بہت بڑا فتنہ ہے, اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. اور پھر انعام بھی اس پہ کس قدر بڑا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت بڑے درجے کی بات ہے نگاہ کی حفاظت کرنے والے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے حلاوت ایمانی کا وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اس کو حلاوت ایمانی عطا کریں گے جو وہ اپنے قلب میں موجود پائے گا. تو یہ ہیں کمانے کی چیزیں, حلاوت ایمانی کماؤ. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ حضرت جگہ جگہ اوریانی ہے, کہاں تک ہم نظر بچائیں, جگہ جگہ اوریانی ہے. فرمایا کہ جگہ جگہ اوریانی ہے تو حلاوت ایمانی کی بھی فراوانی ہے, نظر بچاتے جاؤ, حلاوت ایمانی کا حلوہ کھاتے جاؤ. یہ ہے کمائی, ہر نظر بچانے پر زبردست کمائی ہے. آپ مانو یا نہ مانو, یہ سب آنکھ بند ہوتے ہی سب کھل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نظر کی پوری پوری حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. نامحرم رشتے دار ہوں, چچا زاد ہوں, پھوپھی زاد, خالہ زاد, تایا زاد جو بھی ہوں, یا پھر تائی ہیں, چچی ہیں, ان سے بھی پردہ ہے, ممانی سے پردہ ہے, اور اسی طرح سے خالو اور پھوپھا سے پردہ ہے, اور بھاوج سے تو بہت سخت پردہ ہے, اور اسی طرح سے جتنے بھی نامحرم رشتے ہیں, اور بازاروں میں پھیرنے والی بے پردہ عورتیں جو اللہ کی لعنت کے سائے میں گھوم رہی ہیں, جو بے پردہ عورت نکلتی ہے اللہ کی لعنت کے سائے میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے سائے میں ہے. اس لیے میرے دوستوں, باہر بھی ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں. میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ بے پردہ عورت کو دیکھنے والے کو بھی مت دیکھو, کیونکہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا ہے, لعنت کا سایہ ہے اللہ کی, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی لعنت میں گرفتار ہو جائیں, ہم پر سے بھی اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ جائے. اس لیے اس شخص کو بھی مت دیکھو جو بدنگاہی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پوری حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. آگے یہ دوسرا گناہ بڑا جو بدگمانی کا ہے، جو میں نے ابھی قرآن پاک سے بھی پڑھ کر سنایا ہے، اس کی بہت سی مختلف صورتیں ہیں. کاروبار میں بندش کر دی، فلانے کا کام ہوگا. راز کھل گیا کسی کا، فلانے کا کام ہوگا، اس نے بتایا ہوگا. کسی چیز کا گم ہو جانا، گھر میں کوئی سونا زیور پیسہ روپیہ غائب ہو گیا، کھو گیا، تو بس ماسی پر الزام لگا دیا، یا کوئی آنے والا تھا یقیناً وہ لے گیا ہوگا، اب اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں. یہ حرام ہے، بدگمانی حرام ہے. اصول یہ ہے کہ اپنی چیز کی ہم خود حفاظت کریں، قیمتی چیز ہے اس کو تالا لگا کے رکھیں، اور اگر گم ہو گیا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ملا دیجئے. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دو تین روز میں وہ چیز مل جاتی ہے. زیور عورتوں کا کبھی گر جاتا ہے کام کاج کے دوران، اب ادھر ادھر ہو گیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، فوراً ہی دل میں بدگمانی آ گئی کہ فلاں نے چرایا ہوگا، فلاں نے کیا ہوگا. تو اس طرح سے ہم بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے منع کیا گیا. کوئی نقصان ہو گیا تو الزام کسی اور کے سر پہ تھوپ دیا، یہاں تک کہ شیخ سے استاد سے بھی بدگمانی کر لیتے ہیں، ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر دی، یا کسی کے ساتھ سلوک کے اندر تفاوت برت لیا، مت کچھ اس کو ذرا کسی کو زیادہ نواز دیا، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی، بس فوراً بدگمانی لے لی کہ ہم اتنے عرصے سے خدمت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ سلوک اور ان کے ساتھ یہ سلوک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں انصار اور مہاجرین تھے، اور غالباً غزوہ تبوک کا معاملہ تھا، تو اس موقع پر بہت سے کفار اسلام لائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو بہت زیادہ مال غنیمت دے دیا. یہ دیکھ کر بعض نئے مسلمان ہونے والے انصار نے جو ہے وہ دل میں یہ خیال کیا، اور آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے قرابت داروں اور مکہ والوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ زیادتی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہاں کہ ہم نے تو اپنی تلواروں سے قتال کیا اور خون ابھی تک ٹپک رہا ہے ان تلواروں سے، ہم نے کس قدر اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند نئے مسلمانوں کو نواز رہے ہیں. دل میں خیال آ گیا، اور بعض تیز زبان والوں نے کچھ کہہ دیا، منہ سے غلطی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، جمع کروایا، تمام انصار کو بلوایا، اور فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں کو میں نے جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کی تالیف قلب کے لیے بہت زیادہ مال وغیرہ دے دیا ہے، تو اب دیکھو کہ یہ اپنے گھروں کو لوٹیں گے اونٹوں کے ساتھ، مال و اسباب کے ساتھ، اور تم لوٹو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر جو ان کا رونا ہوا، اور ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں. تو دیکھیے یہ شیطان بدگمانی ڈالتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بدگمان کر رہا تھا شیطان، اور تو شیخ سے کیوں نہیں کر سکے گا. تو اس لیے شیخ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا کرے، کسی کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ ہے، کسی کے ساتھ نوازنا ہے، کسی کے ساتھ زیادہ محبت ہے، کسی کے ساتھ کم ہے، تو یہ سلوک جو ہے یہ ہر ایک کے درجے کے حساب سے ہوتا ہے، ہر ایک کی عادت اور مزاج کے حساب سے ہوتا ہے، تو اس میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح ماں باپ سے اولاد بدگمان ہو جاتی ہے، استاد سے شاگرد بدگمان ہو جاتا ہے، یہ سب حرام ہے، اور اس سے نقصان بدگمانی کرنے والے ہی کو ہوتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بدگمانی کرنے والا ہمیشہ تنہا رہ جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. پھر اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح گھروں کے اندر رشتے ہیں، ساس بہو نند بھاوجوں کے درمیان بدگمانی شیطان ڈلواتا ہے، اور اس کا محبوب مشغلہ ہے آپس میں لڑائی کروانا. جب وہ لڑائی کروا دیتا ہے، خدا نہ خواستہ گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض اوقات مرد ایسی کوئی بات کہہ دیتا ہے جس سے رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور یہ شیطان کا سب سے بڑا محبوب مشغلہ ہے کہ جھگڑوا کر گھر ٹوٹوا دیا اور اس کو احساس بھی نہیں، اور پھر اس کے آگے وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، اولاد بھی جو ہے پھر وہ صحیح پیدا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس بڑے خطرناک اور مہلک مرض سے میری بھی اور میرے گھر والوں کی، اور ہم سب دوستوں ان کے گھر والوں کی، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. شوہر اور بیوی کے درمیان بدگمانی ڈال دیتا ہے، اس کے بدچلنی کا شک پیدا کر دیتا ہے، بیوی جو ہے وہ عورت مرد پر شک کر رہی ہے، مرد بیوی پر شک کر رہا ہے، یہ سب بدگمانیاں ہیں. اپنے تقوی کی فکر رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو درست رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، بیوی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے لیے شوہر کی اطاعت کا کیا حکم ہے، میرے اسلام نے، میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے. شوہر کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری بیوی کیسی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے ذمہ اللہ نے کیا کام لگایا ہے. بس ہم اللہ کو جواب دار ہیں اپنے اعمال کے. اس طرح انشاءاللہ بڑی نیکیاں اور بڑی خیریں اور بھلائیاں ہوتی ہیں. ہر دفعہ اکثر جو ہے بدگمانی غلط ہوتی ہے، اور اس طرح سے مفت میں جھگڑا اور ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ نیک گمانی پر مفت میں ثواب ملتا ہے. اور بدگمانی پر دلیل مانگیں گے اللہ تعالیٰ کہ بدگمانی پر دلیل لاؤ کہ تم نے میرے بندے کے خلاف یہ بدگمانی کی تھی تو اس کے لیے دلیل لاؤ. تو ہنس کر فرماتے تھے کہ کون احمق ہے جو بدگمانی کر کے مقدمے میں اپنی گردن پھنسائے اور نیک گمانی کر کے اس پہ مفت سے ثواب نہ لے. حدیث پاک میں حکم ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا کہ مومنین کے ساتھ حسن ظن رکھو, بھلائی کا خیال رکھو. یہ نہیں کہ ذرا سی کوئی بات ہو گئی فوراً اس پر شک کر دیا اور اس کے ساتھ. ہمارے حضرت رحمہ اللہ ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے, ایک مرید کو ٹیلی فون کیے گئے صبح شام لیکن جواب نہیں آیا. جب دو دن کے بعد وہ حاضر ہوئے اور حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی میں نے آپ کو ٹیلی فون کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا, تو انہوں نے بتلایا کہ میں حضرت دو دن سے گھر پر ہی نہیں تھا, وہ ان دنوں موبائلوں کا زمانہ نہیں تھا. تو عرض کیا کہ حضرت میں ان دو دنوں میں گھر پر ہی نہیں تھا, اور جیسے ہی میں گھر آیا میں نے اپنے ٹیلی فون میں جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ میں نے سنی اور یہ نمبر دیکھا آپ کا, تو پھر میں فوراً آپ کے پاس حاضر ہوا. تو حضرت نے فرمایا شکر ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بدگمانی نہیں کی, میں نے نیک گمانی ہی رکھی کہ یقیناً کوئی نہ کوئی مجبوری ہو گئی, کوئی وجہ ہو گئی ہوگی. اس طرح سے اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے. فرمایا کہ کفرس در طریقت ماکی نہ داشتن آئین ماس چین چو آئین داشتن, کہ ہم اللہ کے راستے میں یہ کفر کی طرح سے ہے کسی سے بدگمانی رکھنا, دل کو برا رکھنا. ہمارا آئین ہمارا قانون یہ ہے کہ دل کو آئینے کی طرح صاف رکھو, کسی مومن کے ساتھ جو ہے برائی دل میں نہ ہو, بالکل دل صاف آئینے کی طرح شفاف ہو. تو یہ ہے کہ اب کوئی عذر پیش کرتا ہے اس کو قبول نہیں کر رہے کہ نہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو یا اس پہ شک کر رہے ہیں. حدیث پاک میں ہے جب کوئی مومن عذر پیش کرے اس کے عذر کو قبول کرو, یہ سنت ہے. تو فرمایا کہ جس طرح پھر اور اس میں پھر جھگڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. فرمایا کہ جس کی نظر مجاری قضا پر ہوتی ہے وہ لوگوں کے جھگڑوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا, سب کو معاف کر دیتا ہے کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں, ہو گیا ہو گیا. حضرت حاطب بن ابی بلتاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے وہ بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فیصلوں کو کفار مکہ کو خبر دے دی, مشرکین کو خبر دے دی خط کے ذریعے. واقعہ یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے اللہ تعالیٰ نے اطلاع فرما دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور چند اور صحابہ کو حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کہ آپ فلاں مقام پر چلے جائیں اور وہاں آپ کو ایک اونٹنی پر ایک عورت ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہوگا, وہ خط لے کے آ جائیں. یہ صحابہ چلے اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد انہوں نے اس عورت کو وہاں پایا اور اس سے کہا کہ تیرے پاس جو خط ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں. اس نے پہلے انکار کیا تو ان حضرات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا ایمان ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے فرمایا اس عورت سے کہ یا تو تو وہ خط ہمارے حوالے کر دے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار کر تیری تلاشی لیں گے. تو فوراً پھر اس نے اپنی چوٹی سے چھپا ہوا خط نکال کر دے دیا. جب وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو دیکھا کہ حضرت حاطب بن ابی بلتاع رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان تھے ان کی طرف سے وہ خط تھا, اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلوں کی جو ہے وہ کفار کو اطلاع دی گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بھیجا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے فیصلے کے بارے میں جلدی نہ کیجیے, میں نے کسی کفر کی وجہ سے یا ارتداد کی وجہ سے اسلام سے پھرنے کی وجہ سے یا کفر سے راضی ہونے کی وجہ سے نہیں کیا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اور مہاجرین کے اور انصار کے رشتہ دار وہاں مکہ مکرمہ میں ہیں اور ان کے اہل و عیال اور مال و دولت اور کھیتیوں کی حفاظت کرتے ہیں, میرا حقیقت میں قریش کا حلیف تو ہوں لیکن میں ان میں سے ہوں نہیں. تو اس لیے جو مہاجرین یہاں آ گئے ہیں تو ان کے وہاں رشتہ دار ان کے اہل و عیال اور دولت وغیرہ کی حفاظت کرتے ہیں, ان کی دیکھ بھال رکھتے ہیں, لیکن میرے بھی وہاں رشتہ دار ہیں لیکن میں قریش میں سے چونکہ نہیں ہوں, تو مجھ کو یہ خیال ہوا کہ میں ان کو کچھ ایسی بات ان کو ان کے فائدے کی کہہ دوں تاکہ وہ مجھے میرے اہل و عیال کے بارے میں مجھ سے نرم ہو جائیں اور میرے اہل و عیال کا خیال کریں, یعنی میں ان کے لیے کچھ نفع پہنچانے والا بن جاؤں تاکہ وہ میرا خیال کریں, میرا صرف یہ مقصد تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بھائی کہہ رہا ہے یہ بالکل سچ بات کہہ رہا ہے اور اس کو معاف کر دوں. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس نے جو عذر پیش کیا ہے وہ سچا عذر ہے, اور تمہیں کیا پتا کہ یہ بدری صحابی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابیوں کے لیے فرمایا ہے کہ آج کے بعد یہ جو کچھ جی چاہے کریں ان کو کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی. تو یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے معاملے پر جو ہے کتنی نیک گمانی کا معاملہ فرمایا اور ان کو معاف کر دیا, حالانکہ یہ اصل دیکھا جائے تو کتنا بڑا جرم تھا. تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں سے نیک گمانی کیا کریں, اور وہ کوئی عذر پیش کریں تو اس عذر کو ہم قبول کیا کریں. اب رہ گئی غیبت, باتیں تو بہت ہیں اس میں لیکن وقت کم ہے, تو غیبت کے متعلق بھی میں اس میں پڑھ کر سنا چکا ہوں, اور غیبت کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہم لوگوں میں یہ ہے, میں اپنے کو بھی شامل کر کے کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے پوری پوری حفاظت نصیب فرمائے, کہ کسی کا عیب اس میں ہو اسی کو بیان کرنا غیبت ہے. ہمارے دلوں میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ ہم تو سچی بات کر رہے ہیں, ہم تو سچا عیب بیان کر رہے ہیں, وہ ہے ہی ایسا. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, میں اپنے کو بھی کہتا ہوں, اصل میں غیبت ہے ہی اسی کا نام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ تیرے بھائی میں جو عیب ہو اور اس کو بیان کرے اور وہ موجود نہ ہو اور وہ اس کو برا لگے. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کا بھی عیب بیان نہیں کرنا چاہیے کسی کے پیچھے, اور اس کی جائز ہونے کی جو صورتیں ہیں, بعض صورتیں ہیں, اس کو علماء سے پوچھ کر کرنا چاہیے, لیکن اگر پھر بھی ہم نہ کریں تو کیا حرج ہے. تو فرمایا کہ یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے, اور نص قطعی سے غیبت حرام ہے, اور غیبت تکبر کی شاخ ہے, اس لیے کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ غیبت آدمی اسی کی کرتا ہے جس کو کمتر سمجھتا ہے, حقیر سمجھتا ہے, اور غیبت کی تعریف یہی ہے کہ اپنے کو اچھا سمجھنا اور سامنے والے کو حقیر سمجھنا, کمتر سمجھنا. تو یہ غیبت, یہ تکبر کی تعریف ہے. تو اس میں تکبر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے جو غیبت کرتا ہے, اور تکبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے نقصان میں ہیں غیبت کر کے. اور فرمایا کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو جس طرح پرانے زمانے میں پتھر کو منجنی کا آلہ ہوتا تھا توپ کی طرح سے, اس میں رکھ کر دشمن کی طرف پتھر کے گولے کو پھینکتے تھے, تو فرمایا کہ بالکل اس طرح اپنی نیکیوں کو وہ دوسری جگہ ٹرانسفر کر رہا ہے, منجنیق میں رکھ کے. یعنی حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی کسی کی غیبت کرے گا تو غیبت کرنے والا کی تمام نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کی غیبت کی ہے. بتائیے کہ, اور قیامت کے دن اس کو سب سے بڑا مفلس کہا گیا ہے کہ نیکیاں کر کے بہت گیا لیکن ہاتھ خالی ہے, وہاں گناہوں سے ہاتھ بھرے ہوئے. فرمایا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کی غیبت کی ہے اس کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے. اور غیبت بھی جھگڑوں اور ناچاکیوں کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آبرو کس قدر عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو منع فرما دیا کہ کوئی میرے بندوں کو رسوا نہ کرے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف سنائی کہ مسجد نبوی میں ایک بدھو آیا, نیا تھا, نیا نیا ایمان لایا تھا, میں اس کو عقل سمجھ نہیں تھی, اور پہلے زمانے میں مسجد نبوی کی جو حالت تھی سب جانتے ہیں, کنکریوں کا فرش ہوتا تھا, سیدھی سادھی زمین ہوتی تھی, اس کو تمیز نہ ہوئی, اس بیچارے نے وہاں صحن میں پیشاب کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل دیکھیے, صحابہ نے اس کو گھورا بھی, دھمکایا, دھمکانے کے لیے اٹھنے بھی لگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرما دیا کہ اس کو فارغ ہونے دو. کتنی بڑی بات ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر وہ پیشاب کر رہا ہے اور آپ نے سب کو روک دیا. جب وہ بالکل اچھی طرح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نرمی سے تعلیم فرمائی کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کو پاک رکھنا چاہیے, اور پھر ایک پانی کا ڈول منگوا کر اس پر بہا دیا, اس کو پاک کر دیا. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ پیشاب رک جانے سے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, اسی تکلیف کے مد نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے جو اعزاز اور احترام تھا اس کو موقوف کر کے ایک انسان کی تکلیف کو مقدم کیا کہ اس کو تکلیف نہ ہو. اور دوسری بات یہ بھی وجہ تھی کہ اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ اگر بالفرض وہ بھاگتا وہاں سے تو اور زیادہ حصہ ناپاک ہو جاتا, تو اور زیادہ پریشانی ہوتی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ بات تھی. لیکن بات یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے کہ مومن کی آبرو, یہ مومن کی آبرو کتنی عزیز ہے اللہ تعالیٰ کو, اس لیے بھی غیبت اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دی کہ اللہ نہیں چاہتے کہ میرے بندوں کی عزت و آبرو کوئی خراب کرے, کسی شخص کو حق نہیں. اور یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کعبہ تو خوشبودار ہے, پاکیزہ ہے, اور محترم اور معزز ہے، لیکن مومن کی آبرو تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو دیکھیں کہ ہم اپنے بھائیوں مومن بھائیوں کا کس طرح ہم اکرام کرتے ہیں، اس طرح عزت کرتے ہیں، دل میں ہمارے ان کے لیے عزت ہے۔ ذرا سی کوئی گناہ، ذرا سی کوئی بری عادت دیکھی، بس اس کو حقیر جاننے لگ گئے، کسی کو رنگت کی وجہ سے حقیر جاننے لگ گئے، کسی کو زبان کی وجہ سے حقیر جاننے لگ گئے۔ یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی پوری توفیق دے اور توبہ کی بھی توفیق دے۔ اور اگر غیبت ہو جائے تو بھائی، جب تک اس کے غیبت کرنے، جو اس کی غیبت کی ہے اس کو علم ہو، اس وقت تک اس سے معافی مانگنا نہ صرف غلط ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو مزید تکلیف پہنچے گی۔ اس سے معافی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لے، اور یہ الفاظ حدیث پاک میں آتے ہیں، اللہم اغفر لنا ولہ، تو اور اللہ سے سچی توبہ کرے کہ آئندہ میں غیبت نہیں کروں گا۔ اور اگر اس کو معلوم ہو گئی تو پھر تو بھائی اس سے بھی معافی مانگنا پڑے گی، اور اسی وجہ سے غیبت کو اشد من الزنا کہا گیا ہے، کہ زنا سے بھی زیادہ اشد ہے، کہ اس لیے کہ زنا اللہ کا حق ہے، اللہ سے توبہ استغفار کر کے آزاری کر کے معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت کی اگر اس کو علم ہو گیا جس کی غیبت کی ہے، تو پھر جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگی۔ اب اگر بندہ نہیں رہا تو کیا کریں گے، رابطے میں نہیں رہا کیا کریں گے، معاف نہ کیا تو کیا کریں گے، اس لیے اس کو اشد من الزنا کہا گیا ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس کے کچھ علاج بھی ہیں، اور ایک تو یہ کہ علاج یہ ہے کہ جہاں جس مجلس میں غیبت کی فوراً خیال آ گیا، اسی مجلس میں اٹھ کر اعلان کر دے کہ بھائی ہم نے غیبت کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، بہت بڑا گناہ کر دیا، ہم نے کہنے کا گناہ کیا، تم نے سننے کا گناہ کیا، آؤ ہم سب مل کر استغفار کریں، معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے ہم توبہ کریں کہ آئندہ نہ غیبت کریں گے اور نہ سنیں گے۔ اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کم از کم وہ جس کی غیبت کی ہے اس کو بخش دے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس طرح علاج بھی ہو جائے گا، اور استغفار کرنے سے اور یہ ایصال ثواب کرنے سے معافی تلافی ہو جائے گی۔ اور یہ سمجھو کہ یہ کہو کہ بھائی جس طرح سے مکھی سارے جسم کو چھوڑ کر، سارے تندرست جسم کو چھوڑ کر، جہاں ایک جگہ چھوٹا سا زخم ہوتا ہے وہیں بیٹھتی ہے نا مکھی، گندگی پر بیٹھتی ہے، اسی طرح ہم نے اس کی ساری خوبیوں کو نظر انداز کر کے اس کے ایک عیب کو دیکھا، تو اس طرح سے علاج ہو جائے گا، نفس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ جب مجلس میں کھڑے ہو کے اعلان کریں گے تو نفس شرمندہ بھی ہوگا، آئندہ کے لیے نفس محتاط، نفس بڑا ہوشیار ہوتا ہے، وہ محتاط ہو جائے گا کہ بھائی اس طرح تو مجلس میں ہماری ذلت ہوگی، بار بار ہم کہیں گے، تو پھر انشاءاللہ غیبت کرنے سے پہلے ہی خیال پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، معن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا سجن المؤمن وسنته واذا فارق الدنيا فارق السجن والسنه۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور قحط ہے، جب وہ دنیا سے جدا ہوتا ہے تو قید خانہ اور قحط سے نجات پاتا ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قید خانہ اور قحط ہے کہ ہمیشہ محنت اور تنگی معاش میں رہتا ہے، یعنی اگر دنیا کی نعمت بھی مومن کو مل جاوے، پھر بھی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہاں کی راحتیں اور نعمتیں قید خانہ اور قحط کا حکم رکھتی ہیں۔ یا مراد یہ بھی ہے کہ مومن ہو ہمیشہ طاعت اور عبادت اور مجاہدے کی زندگی گزارتا ہے، اور اس محنت آباد سے خلاصی کا شوق رکھتا ہے، اور روایت کیا گیا ہے کہ یہ لا یخل المؤمن من قلۃ او علۃ او ذلۃ وقد یجتمع للمؤمن الکامل جميع ذلك۔ ترجمہ، نہیں خالی ہوتا مومن کمی مال یا بیماری یا ذلت سے، کبھی مومن کامل میں یہ سب چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے لباس کی سنتیں ہیں، قمیض یا کرتا وغیرہ اتارنا ہو تو پہلے بایاں ہاتھ آستین سے نکالیں اور پھر دایاں، اسی طرح شلوار پاجامہ اتارتے وقت پہلے بایاں پیر باہر نکالیں پھر دایاں، جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہنیں پھر بائیں پاؤں میں، اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتاریں پھر دائیں پاؤں سے۔ نشر التیر فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے بعد شمائل و اخلاق و عادات میں۔ وہاب بن منبہ کہتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں میں پڑھا ہے اور سب میں یہ مضمون پایا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عقل میں سب پر ترجیح رکھتے تھے، رائے میں سب سے افضل تھے، اور آپ ظلمت میں بھی اس طرح دیکھتے، یعنی اندھیرے میں، جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے۔ بس دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ مجھے بھی جو کچھ عرض کر دیا نیک باتیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، میرے سب دوستوں اور سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، گناہوں سے طبعی نفرت عطا فرما دے، عقلی نفرت بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی جذب فرما لے، اور ہم سب کو اے اللہ اپنے کرم سے، المحض اپنے کرم سے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے دنیا آخرت کے سب کام بنا دے، ہر پریشانی کو دور فرما دے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے، ہر بے چین اور بے سکون کو اللہ سکون عطا فرما دے، چین عطا فرما دے۔ دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما دے، اور جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو، اے اللہ اس کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے۔ اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔